نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار او كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد معزز اور محترم سامعین, آج کے درس کا موضوع ہے اتباع سنت اور بدعات یا سنت رسول پر عمل کا حکم اور بدعات کی ممانعت. اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق کا یہ مقصد بیان فرمایا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جب اللہ تعالی نے پہلے انسان کو اس زمین پر بھیجا تو اس کے ساتھ ہی اپنی طرف سے یہ ہدایت بھی نازل فرمائی کہ فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. تمہارے پاس میری طرف سے جو ہدایت آئے گی, جو اس کا اتباع کرے گا, جو اس ہدایت کے مطابق عمل کرے گا, وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ شکی اور بدبخت. تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور غلامی اور اس کی عبادت کریں, اس عبادت کے طور طریقے سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ہدایت بھی نازل فرمائی اور انبیاء اور رسول بھی بھیجے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ہدایت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل اور مکمل کر دیا, اور اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے وہی طور طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی بیان فرمایا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, ہم نے جو رسول بھی بھیجے ہیں ان کے بھیجنے کا مقصد وہی دیے تھا کہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے, اور اللہ نے اپنے رسولوں کی اطاعت کو ہی اپنی اطاعت قرار دیا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. اب اللہ کی بندگی اور غلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور اطاعت ہی کا نام ہے. معزز اور محترم سامعین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ تعالی کی محبت یہ ہمارے دین و ایمان کا جز ہے, جیسا کہ اللہ تعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں, والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین, تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اسے میں اپنے والدین, اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی جب تک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ اپنے عزیز و اقارب, اپنے رشتہ داروں, اپنے والدین اور اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہیں ہوگی, ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا. تو اب جب اللہ اور رسول کی محبت ہمارے ایمان کا جز ٹھہرا, تو اب جو چیز دین و ایمان سے تعلق رکھتی ہو, کیا اس کی وضاحت اور اس کا طریقہ کار بتائے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو سکتے تھے؟ جبکہ اللہ کا یہ ارشاد بھی موجود ہے کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, میں نے تمہارے لیے آج تمہارا دین مکمل کر دیا, اور تم پر اپنی دین کی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے جس دین کو میں نے پسند کر دیا وہ دین اسلام ہے۔ تو اب ہم محبت رسول اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیا طریقہ اختیار کریں؟ جب ہم قرآن پہ نظر ڈالتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل، اے نبی آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، لوگوں اگر تم واقعی اللہ کو محبوب رکھتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فتبعونی، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان کروایا گیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فتبعونی، تو میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر تم اللہ کے بھی محبوب بن جاؤ گے۔ تو ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں، اللہ کی عبادت کے کون سے طور طریقے اختیار کیے جائیں، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کسی عمل کو اس وقت تک قبول نہیں فرمائیں گے جب تک اس عمل کے اندر تین شرائط جو ہے وہ نہ پائی جائیں۔ اعمال کی قبولیت کے لیے جو تین شرطیں اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہیں، ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو عمل ہم کریں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، عبادت کے طور پر، اس عمل کے لیے قرآن اور سنت کے اندر دلیل موجود ہونی چاہیے، اللہ کی کتاب یا سنت رسول سے اس کا حکم موجود ہو، اس کا ثبوت موجود ہو، یعنی وہ شریعت کے اندر اللہ اور رسول کے حکم کے طور پر ثابت ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم۔ ارشاد فرمایا، ہم نے لوگوں کو اس کے سوا کسی چیز کا حکم نہیں دیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں پورے خلوص کے ساتھ اور اطاعت کو اس کے لیے خالص کر کے، اور پھر ارشاد فرمایا بالکل یکسو ہو جائیں اللہ کی عبادت کے لیے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ذالک دین القیمہ، یہی صحیح اور درست دین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص اگر عمل میں نہیں ہوگا تو اللہ اس عمل کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ تیسری شرط اعمال کی قبولیت کے لیے یہ ہے کہ وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی عمل کیا اور اس کا حکم ہم نے نہیں دیا، اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ تین شرطیں ہیں جن کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ پہلی شرط یہ کہ اس نیک عمل کے لیے اللہ کی کتاب یا سنت رسول میں اس کا حکم موجود ہو، شرع کے اندر اس کی بنیاد موجود ہو، اور دوسری بات یہ کہ اس عمل میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اختیار کیا جائے، اور تیسری بات یہ کہ وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی ہی بہترین نمونہ ہے۔ بھائیو اور بزرگو، نمونہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قرار دیا، گویا کہ اب ہم اگر اس نمونے کے مطابق عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اگر ہمارا عمل اس نمونے کے مطابق نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد کر دیں گے۔ اگر میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سے واضح کروں تو وہ مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ مثلا اگر میں ایک درزی کے پاس کپڑے سلانے کے لیے جاتا ہوں اور کپڑوں کا ایک جوڑا اپنے ساتھ لے جاتا ہوں اور اسے یہ کہتا ہوں کہ یہ کپڑے جو میرے لیے بنانے ہیں وہ بالکل اسی نمونے کے مطابق ہوں جو کپڑے میں تیرے لیے لایا ہوں، یہ قمیص، اس کا گلا، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی، اس کی آستینیں، اس کی پاکٹ اور اس کا کالر وغیرہ سب بالکل ایسا ہی ہو جیسا کہ یہ کپڑوں کا جوڑا میں آج کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اب اگر اس کے بعد جو کپڑے وہ میرے لیے تیار کرے گا ان کپڑوں کے اوپر بڑے اچھے نقش و نگار بنا دے، کڑھائی کا کام کر لے اور اپنی طرف سے بڑا خوبصورت جوڑا بنا کے تیار کر کے میرے لیے رکھ لے، تو جب میں وہ کپڑے لینے کے لیے جاؤں گا اور ان کو دیکھوں گا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں وہ کپڑے لے کر خوش ہوں گا اور ان کو قبول کر لوں گا، یا میں اس سے یہ کہوں گا کہ میرے بھائی اگر میں نے تیری مرضی کے مطابق کپڑے بنوانے ہوتے تو میں یہ کپڑوں کا جوڑا اٹھا کر نمونے کے طور پر تمہارے لیے کیوں لے آتا؟ میں نے یہ تکلیف اس لیے کی تھی کہ مجھے ایسے ہی کپڑے چاہیے تھے، میں نے کپڑے اپنی مرضی کے مطابق سلانے تھے، تمہاری مرضی کے مطابق نہیں سلانے تھے۔ تو میں اس کے وہ کپڑے جن کے اوپر اس نے بڑی محنت کی ہوئی ہے ان کو قبول کرنے کے لیے اور لینے کے لیے تیار نہیں۔ بھائی نہیں، میرے بھائی اور بزرگو، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے دنیا کے اندر بھیجا کہ رسول نے ہمیں بتایا کہ عبادت کے طور طریقے کیا ہیں، نماز کیسے پڑھی جائے، روزہ کس طریقے سے رکھا جائے، حج اور عمرہ کیسے کیا جائے، قربانی کیسے کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عمل کا طریقہ ہمیں بتا دیا۔ اب اگر ہم اللہ کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کریں گے تو جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی نیک عمل کیا، جس نے کوئی عبادت کی، جس نے کوئی عبادت کا طور طریقہ اختیار کیا لیکن میں نے اس کا حکم نہیں دیا، میں نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا، میری سنت اور حدیث کے اندر اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، میرے صحابہ کرام نے ویسا نہیں کیا، خلفاء راشدین نے ویسا نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے، اس کو رد کر دیں گے۔ فہو رد، وہ مردود ہے، اس کام کے کرنے والا بھی مردود اور وہ کام بھی مردود، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس ابتدائی تمہیدی گفتگو کے بعد اب میں آپ کے سامنے سنت اور بدعت کی تعریف ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سنت طریقے اور راستے کو کہتے ہیں، یعنی وہ راستہ جس پر چلا جائے، عادات اور اطوار کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کا نام سنت ہے۔ قول سے مراد جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرف عام میں اس کو حدیث کہتے ہیں، جیسے حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دارمدار نیتوں پر ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، یہ حضور کی قولی سنت کہلاتی ہے۔ فعلی سنت سے مراد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، جیسے آپ نے نماز پڑھی تو فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، آپ نے مناسک حج ادا کیے تو صحابہ کو حکم دیا خذوا عنی مناسککم، اسی طرح آپ نے جو بھی عبادت کا کام کیا آپ کا وہ فعل امت کے لیے نمونہ ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی یا عملی سنت ہے۔ اور تقریری سنت سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کے متعلق سنا، یا کسی نے آپ کے سامنے کوئی عمل کیا اور یہ عمل بار بار ہوا ہو، صرف ایک ہی مرتبہ نہ ہوا ہو، کئی مرتبہ ہوا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا یا آپ کو اس کی اطلاع دی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خاموشی اختیار کی، تو یہ تقریری سنت کہلاتی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ تو نے کون سی نماز پڑھی ہے، تو اس شخص نے کہا کہ میری سنتیں رہ گئی تھیں اور میں نے وہ فرضوں کے بعد پڑھ لی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، جس سے سنتوں کے فجر کی جماعت کے بعد پڑھنے کا جواز ملتا ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری سنت کہلاتی ہے۔ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیے، بدعت کی ایک عام فہم تعریف یہ ہے کہ بدعت سنت کی ضد ہے، یعنی جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کی ضد جو ہے وہ بدعت کہلائے گی۔ اس طرح ہر وہ عقیدہ، عبادت یا ثواب کا کام جس کی کوئی نظیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کے دور میں نہ ملتی ہو، شریعت کی اصطلاح میں اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ اور ہر وہ عقیدہ اور طریقہ یا عمل جو سنت کی ضد ہو، بدترین بدعت اور گمراہی ہے۔ یعنی بدعت صرف ایک نئی چیز جو دین کے اندر ایجاد کی جائے، صرف وہی بدعت نہیں ہے، وہ بھی بدعت ہے، اور جو سنت کے خلاف عمل کیا جائے وہ بھی بدعت ہی کی ایک قسم ہے. بدعت کی بھی تین ہی اقسام ہیں، اعتقادی بدعت، قولی اور فعلی بدعت. یعنی اعتقادی بدعت سے مراد ایسا عقیدہ اختیار کرنا جس کا ثبوت شریعت کے اندر نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خیر القرون میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. جیسے یہ عقیدہ رکھنا کہ فوت شدہ بزرگ جو ہیں وہ نفع و نقصان کے مالک ہیں، دعائیں سنتے ہیں، اللہ کے ہاں سفارشیں کرتے ہیں، اور اس عقیدے کی بنیاد پر پھر ان سے دعائیں اور حاجتیں طلب کرنا، تو یہ عقیدہ عقیدہ توحید کی ضد ہے، اس بنیاد پہ یہ بدعت ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اس لیے یہ اعتقادی یہ عقیدہ اعتقادی بدعت کہلائے گا. قولی بدعت یعنی زبان سے ان الفاظ اور کلمات کا ادا کرنا جو شریعت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. صحابہ کرام نے ویسے کلمات زبان سے ادا نہ کیے ہوں، جیسے اوراد اور وظائف کے وہ الفاظ اور کلمات جو شریعت سے ثابت نہیں ہیں، مثلا حق ہو کی ضربیں لگانا، اللہ ہو یا صرف ہو سے جو ہے وہ ذکر کرنا، اسی طرح مختلف درود جو لوگوں نے لکھے ہوئے ہیں، درود تاج ہے، درود لکھی ہے، درود ہزارہ ہے، درود نامہ ہے یا عید نامہ ہے، یا مل کر درود پڑھنا اور حلقہ بنا کر با آواز بلند درود پڑھنا، یا اذان سے قبل درود پڑھنا، یعنی یہ وہ قولی بدعات ہیں جن کا کوئی ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا خیر القرون میں نہیں ملتا. تو ایسی بدعات جو ہیں وہ قولی بدعات کہلاتی ہیں. فعلی بدعات سے مراد مثلا کوئی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے، کسی عمل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی رہنمائی موجود ہے، اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے اور راستے کو اختیار کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کے مقابلے میں دوسرے راستوں کو اختیار کرنا، تو یہ فعلی بدعت ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو سادہ بنانے کا حکم دیا، تو اگر قبروں کو پختہ بنایا جائے گا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف ورزی ہوگی اور یہ فعلی بدعت ہوگی. اسی طرح قبروں کے اوپر گنبد تعمیر کرنا، قبروں پر جانوروں کا ذبح کرنا، اور قبروں کی زیارت کرنے کے بعد الٹے پاؤں واپس لوٹنا، اس طرح شرعی حدود اور تعزیرات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حدود اور تعزیرات کو عملاً نافذ کیا یا ان کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا، مثلا چور کے ہاتھ کاٹنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اب چور کو ہاتھ کاٹنے کے بجائے قید کر دینا یا اس کو معاف کر دینا یا کوئی دوسری جرمانے کے طور پر کوئی سزا دینا، اس طرح زانی کو کوڑے مارنے اور رجم کرنے کے بجائے کوئی اور سزا دینا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت کے مقابلے میں جو دوسری سزائیں دی جائیں گی یا جو دوسرا راستہ اختیار کیا جائے گا، تو اس کو فعلی بدعت کہتے ہیں. مثلا داڑھی رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور حضور کے حکم سے بھی ثابت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فعل بھی ہے، تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی بدعت اور حضور کے اس عمل کے مقابلے میں داڑھی کا موڑنا جو ہے وہ بدعت کہلائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے حوالے سے تھوڑا سا میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج اس سنت کے مقابلے میں داڑھی مونڈنے کی جو بدعت ہے یہ پوری دنیا میں رائج ہو چکی ہے. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے. ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایرانیوں کا ایک وفد آیا، اور اس وفد کے اندر جو لوگ تھے انہوں نے بڑی لمبی لمبی مونچھیں رکھی ہوئی تھی اور داڑھیاں ان کی مونڈی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ لوگ پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ مبارک ان کی طرف سے پھیر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکلوں کو پسند نہیں فرمایا اور پھر ان سے پوچھا کہ تم لوگوں نے یہ اپنے چہروں کا کیا بنایا ہوا ہے، یہ اتنی لمبی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں اور داڑھیوں کو چٹ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب، کسرا کو وہ رب کہتے تھے، اس کی یہ سنت ہے، اس کا یہ طریقہ ہے اور ہم نے اس کے طریقے کے مطابق مونچھیں رکھی ہوئی ہیں اور داڑھیوں کو مونڈا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں مونچھوں کو پست کروں اور داڑھیوں کو بڑھاؤں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالف المشرکین ایف اللحا وبس الشوارب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، ایف اللحا، داڑھیوں کو بڑھاؤ، ان کو لمبا کرو، وبس الشوارب، اور مونچھوں کو پست کرو۔ بھائیو اور بزرگوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چہروں کو دیکھنا پسند نہیں کیا کہ جن چہروں کے اوپر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود نہیں تھی، اور اس کے بجائے مونچھیں لمبی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پہ ملیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو حوض کوثر سے جام پلائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے گا تو فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرے گا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے طریقہ زندگی کو، آپ کے دیے ہوئے دین کو، آپ کی دی ہوئی شریعت کو اور آپ کی سنت کو بدل دیا تھا، دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے اپنا رخ پھیر لیں گے اور ارشاد فرمائیں گے کہ ان کو مجھ سے دور لے جاؤ، ان کو مجھ سے دور لے جاؤ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے سنت رسول کے اندر تبدیلی کر دی، حضور کے طریقے کے مطابق عمل نہیں کیا، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ پھیر لیں گے اور وہ حوض کوثر سے محروم ہو جائیں گے۔ بھائیو اور بزرگو، یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے ہمیں جام پلایا جائے، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں۔ اب میں آپ کے سامنے سنت اور بدعت کی پہچان اور فرق بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جب لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں فلاں چیزیں بدعت ہیں، ان سے جان چھڑاؤ، ان کو اختیار نہ کرو، بدعت جو ہے وہ بہت بڑی گمراہی ہے، سنت رسول کے مطابق عمل کرو، تو لوگ عموماً یا تو جان چھڑانے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں یا انہیں علم نہیں ہوتا کہ بھئی وہ فلاں مولوی صاحب، فلاں حضرت صاحب، فلاں پیر صاحب اور فلاں صاحب یوں کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز سنت ہے، یہ محبت رسول کا طریقہ ہے اور یہ ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں، یہ بڑی اچھی چیز ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کون سی چیز بدعت ہے اور کون سی چیز سنت ہے۔ میں آپ بھائیوں اور بزرگوں کے سامنے سنت اور بدعت کی پہچان اور فرق ایک ایسے طریقے سے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے بہت زیادہ صاحب علم ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ تبھی آدمی جو ہے وہ سنت اور بدعت کے فرق کو پہچان سکے، بلکہ ایک عام آدمی بھی بڑی اچھی طرح سے سنت اور بدعت کے فرق کو پہچان سکتا ہے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ سنت رسول امت مسلمہ کے درمیان اتفاق، اتحاد اور یکجہتی پیدا کرتی ہے، اور اس کے مقابلے میں بدعت مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور انتشار پیدا کرتی ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ اذان، نماز، وضو، رمضان میں سحری اور افطاری کے اوقات وغیرہ، نماز جنازہ، قربانی، کفن، دسم، دفن، مناسک حج اور ختنہ وغیرہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ چیزیں ثابت ہیں۔ اب ان ساری چیزوں کو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان ان سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ مثلا اذان دینا سنت رسول ہے، تو جہاں کہیں بھی مسلمان ہوں گے وہ نماز سے پہلے اذان دیں گے، خواہ مشرق کے ہوں، خواہ مغرب کے ہوں، خواہ یورپ اور امریکہ میں ہوں، خواہ پاکستان اور ہندوستان میں ہوں۔ اسی طریقے سے وضو کرنا سنت رسول ہے، تو جہاں بھی کوئی مسلمان نماز پڑھے گا تو وہ نماز کے سے پہلے وضو کرے گا۔ ختنہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو جہاں بھی مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو اس کا ختنہ کیا جائے گا. بچے کے کان میں آزان دینا سنت رسول ہے, تو اگر امریکہ میں بھی کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو اس کے کان میں مسلمان آزان دے گا, اور اگر پاکستان سعودی عرب میں ہوگا تو وہاں بھی آزان کان کے اندر دی جائے گی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پہچان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہے, آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں, کسی علاقے میں چلے جائیں, مسلمان اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ ان کو پائیں گے. اور یہ سنت رسول مسلمانوں کے درمیان اتفاق, اتحاد اور یکجہتی کا ذریعہ ہے. اس کے مقابلے میں آپ بدعت کو لے لیں تو بدعت اختلاف اور انتشار پیدا کرتی ہے. مثلا جتنی بدعات ہیں اگر آپ ان کو لے لیں, اذان سے پہلے درود پڑھنا ہو, نماز کے بعد حلقہ بنا کر صلاۃ و سلام پڑھنا ہو, یا جشن عید میلاد النبی منانا ہو, جشن معراج النبی منانا ہو, قبروں کو پختہ بنانا ہو, اور غیر شرعی اوراد و وظائف ہوں, ایک ایک گھر کے اندر ان کی وجہ سے اختلاف اور انتشار پایا جاتا ہے. ایک ہی گھر کے اندر ایک آدمی کہتا ہے کہ آج 12 ربیع الاول ہے, جشن عید میلاد النبی بنانا چاہیے, اور اسی گھر میں دوسرا آدمی جو وہ اختلاف کرتا ہے کہتا ہے یہ بدعت ہے اور ہمیں ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے. اب ایسا سنت کے بارے میں نہیں ہے. اگر کسی گھر میں بچہ پیدا ہوا اور اس کے کان میں اذان دینی ہے تو کوئی اسے اختلاف نہیں کرے گا. بچے کا ختنہ کرانا ہے تو گھر کے اندر کوئی اسے اختلاف نہیں کرے گا. لیکن جو چیزیں سنت رسول سے ثابت نہیں ہیں, مثلا کسی کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد ایک بیٹا یہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کی قبر کو جو ہے وہ پختہ بناؤں گا, اس کے اوپر سنگ مرمر لگاؤں گا, اور دوسرا کہتا ہے کہ میں تو ایسا نہیں کروں گا اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے, یہ بدعت ہے. تو بدعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر جگہ اختلاف اور انتشار پیدا کرتی ہے, اس سے مسلمان ایک دوسرے سے کٹتے ہیں اور منتشر ہوتے ہیں. یہ ایک بدعت کی بڑی موٹی سی پہچان ہے, اور اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا چیز جو ہے وہ بدعت ہے اور کیا چیز سنت ہے. پھر دوسری پہچان سنت اور بدعت کی یہ ہے کہ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ سنت آپ دنیا کے کسی بھی علاقے میں کسی بھی کونے میں چلے جائیں, جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کے مطابق مسلمان ہر جگہ عمل کریں گے. لیکن سنت جو بدعت ہے وہ اپنی حالت تبدیل کرتی رہتی ہے, اور ایک جگہ آپ اس کا وجود پائیں گے, دوسری جگہ آپ کو اس کا وجود نہیں ملے گا. ایک علاقے میں ہوگی, دوسرے علاقے میں نہیں ہوگی, ایک ملک میں ہوگی, دوسرے ملک میں نہیں ہوگی. مثلا آپ 12 ربیع الاول کو دیکھیں تو ایک کسی جگہ میں کچھ لوگ جو ہیں وہ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں اور دوسرے لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں. بعض جگہوں پہ اس کا وجود آپ کو ملے گا اور بعض جگہوں پہ ملے گا ہی نہیں. بعض جگہوں میں صرف ایک سادہ سا طریقہ اختیار کیا جائے گا, کچھ لوگ جمع ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں گے, اور بعض جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے جلسے جلوس ہوتے ہیں اور کمکمے روشن کیے جاتے ہیں, جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں اور دیگیں پکائی جاتی ہیں اور پورا ایک جشن کا سماں ہوتا ہے, اور بعض جگہوں پہ اس کا بالکل سرے سے وجود ہی نہیں ہوتا. یہ بدعت کی دوسری بڑی پہچان ہے کہ بدعت جو ہے وہ ایک حالت کو کے اوپر قائم نہیں رہتی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بدعات جو ہیں وہ لوگوں نے اپنی خواہشات اور اپنے مخصوص رسم و رواج کی بنیاد پہ بدعات کو بنایا ہوتا, اختیار کیا ہوتا ہے. لہذا جس طرح لوگوں کی خواہشات مختلف ہوتی ہیں اور رسم و رواج اپنے اپنے علاقوں کے مختلف ہوتے ہیں, اس طرح وہ بدعتیں بھی جو ہے وہ مختلف حالت میں ہوتی ہیں, مختلف شکلوں میں ہوتی ہیں, اور اپنے حالات اور اپنی شکلیں جو ہیں وہ تبدیل کرتی رہتی ہیں. تو یہ سنت اور بدعت کی بڑی آسان سی پہچان ہے, جس کے ذریعے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدعت سے نمایاں طور پر پہچان سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا, وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. سنت اور بدعت کی یہ آسان سی پہچان ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ سنت امت مسلمہ کے درمیان, مسلمانوں کے درمیان اتفاق, اتحاد اور یکجہتی پیدا کرتی ہے, اور بدعت جو ہے ان کے اندر اختلاف اور انتشار پیدا کرتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سنت دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ چلے جائیں, کسی ملک میں, کسی علاقے میں چلے جائیں, سنت کے اوپر لوگ ایک ہی طریقے سے عمل کریں گے اور اس کے مقابلے میں بدعت جو ہے وہ اپنی حالت، اپنی کیفیت، اپنی حیثیت اور اپنا طریقہ کار جو ہے اس کو بدلتی رہتی ہے اور مختلف جگہوں پہ اس کے مختلف طور طریقے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگوں نے اپنی خواہشات اور رسم و رواج کے مطابق اس کو ایجاد کیا ہوتا ہے۔ تو لوگوں کے چونکہ رسم و رواج اور اپنی خواہشات مختلف ہوتی ہیں، اس لیے ان کی بدعات جو ہیں وہ ہر جگہ مختلف انداز میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں سنت چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور امت 14 صدیوں سے تواتر کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرتی آئی ہے، اس لیے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک حالت میں پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے انحراف کرنے والوں کو قرآن کریم میں سخت وعید سنائی ہے۔ ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگوں کے لیے یہ وارننگ ہے۔ کن لوگوں کے لیے وارننگ ہے؟ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، آپ کی سنت، آپ کے طریقہ کار کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے وارننگ ہے کہ ان تصیبہم فتنۃن، کہ میں انہیں کسی فتنے میں مبتلا کر دوں، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب دوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، حضور کی سنت اور حضور کی شریعت کے مطابق اگر لوگ عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالی یا تو ان کے اوپر کوئی مصیبت نازل کر دے گا یا اللہ تبارک و تعالی انہیں عذاب علیم دے گا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں لوگوں کے اوپر کسی مصیبت کے نازل کرنے، یعنی فتنے میں مبتلا کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے اوپر غیر مسلم لوگوں کا تسلط اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ قائم کر دیں گے، یعنی ان کو غیروں کو محکوم بنا دیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور راستے کو چھوڑنے کی سزا ہے جو انسان کو مل سکتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک مغالطہ جو عموماً پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر ہر نئی چیز بدعت ہے تو پھر یہ دعوت و تبلیغ کے لیے جو ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں، قرآن کے ترجمے ہیں، تفاسیر ہیں، کتب احادیث ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، سکول اور مدرسے ہیں، جدید ذرائع ابلاغ ہیں، یا ٹی وی ہے، ہوائی جہاز ہیں، بجلی ہے، یہ ساری چیزیں، پھر ان کو کہتے ہیں کہ یہ بھی تو نئی چیزیں ہیں، یہ بھی بدعت ہوں گی۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ حقیقت میں اپنی بدعات کے لیے جواز فراہم کرنے کے لیے یہ مغالطہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ علماء نے وسائل اور ضروریات دین کو اور مقاصد دین کو الگ الگ کیا ہے اور اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جو چیزیں وسائل اور ضروریات کے طور پر اختیار کی جائیں ان کو مصالح مرسلہ کہا جاتا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ فہم دین کے لیے یا اشاعت دین کے لیے مدرسے بنائے جائیں، سکول بنائے جائیں، قرآن کریم کے ترجمے، تفاسیر، تو یہ چیزیں جو ہیں ضروریات دین اور اشاعت دین کے لیے ضروری ہیں، تو یہ مصالح مرسلہ کی تعریف میں آتی ہیں اور یہ بدعت کی تعریف میں نہیں آتی ہیں۔ اسی طرح جدید ذرائع ابلاغ ہیں اور رسائل و جرائد ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بدعت کی تعریف میں نہیں آتی ہیں، اس لیے کہ یہ فی نفس ہی عبادت نہیں ہیں۔ جو چیز فی نفس ہی عبادت ہو، جیسے نماز ہے، رکوع اور سجود ہیں، دعا ہے، تلاوت قرآن کریم ہے، اذکار ہیں، تو جو چیز فی نفس ہی عبادت ہو، وہ مقصود و مطلوب ہو، تو اس کے اندر کوئی ترمیم، کوئی اضافہ یا مقصود کے طور پر جو چیز ایجاد کی جائے گی وہ بدعت ہوگی۔ اب اس میں پھر ایک اور مغالطہ یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ یہ بدعت بدعت حسنہ ہے اور یہ بدعت سیئہ ہے، یعنی اچھی بدعت اور بری بدعت۔ اب اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ غور کریں تو جو خطبہ مسنونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور آج بھی علماء کرام، خطیب حضرات، مدرسین، مقررین یہ خطبہ پڑھتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو سب سے سچی بات ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین راستہ اور طریقہ وہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا اور سکھایا. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے برے امور کون سے ہیں، بدترین امور کون سے ہیں، محدثاتها، جو دین میں نئے طریقے اور راستے اختیار اور ایجاد کیے جائیں وہ شر الامور ہیں، وہ بدترین امور ہیں. وکل محدثه بدع، اور تمام نئی باتیں اور نئی چیزیں اور نئے راستے اور نئے طریقے جو ہیں جو شریعت کے اندر ایجاد کیے جائیں جن کا کوئی وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہ ہو، خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام سے ثابت نہ ہو، تو کل بدعت ضلالہ، وہ ہر چیز بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جو ہے اس کا انجام جہنم کی آگ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نئی بات کو بدعت کہا ہے اور ہر بدعت کو گمراہی کہا ہے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بدعت کو گمراہی کہتے ہیں تو کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں یہ بدعت جو ہے اچھی بدعت ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور راستے اور آپ کے عمل اور حکم کی مخالفت کرتا ہے. جب اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور کہیں کہ نہیں کوئی کہے کہ نہیں یہ بدعت اچھی ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں ایک حکم لگاتا ہے جو بہت بڑا گناہ ہے. اور پھر بعض اوقات یہ حوالہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے کہ انہوں نے رمضان کے مہینے میں پورا مہینہ نماز تراویح باجماعت پڑھنے کا اہتمام کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ نہیں پڑھی تھی، اور انہوں نے پھر اس کو نعمت البدع کہا، یعنی اچھی بدعت کہا. اس کا علماء کرام نے یہ جواب دیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بدعت لغوی لحاظ سے کہا کہ یہ ایک نئی چیز ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا کوئی بھی عمل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سنت میں داخل اور شامل ہے. خلفائے راشدین کے کسی عمل کو بدعت کہنا خود بہت بڑی گمراہی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، تمہارے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے سام لو اور پکڑ لو. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور میرے بعد ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو، سنت الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین کی سنت کو. تو خلفاء راشدین میں، خلفاء راشدین کے دور میں جو چیزیں اختیار کی گئی ہیں اور پھر صحابہ کرام کا ان چیزوں پہ اجماع ہو گیا ہے، وہ متفق علیہ سنت ہے اور دین کے بنیادی مواخذ میں سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء راشدین کے عمل کو سنت قرار دیا ہے. اب اس کو بدعت کہنا بہت بڑی گمراہی ہے. مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان کا پورا مہینہ نماز تراویح کا سلسلہ باجماعت شروع کیا، اور تب سے آج تک پوری امت مسلمہ تواتر کے ساتھ اس پہ عمل کر رہی ہے. اس کو بدعت کہنا بہت بڑی گمراہی ہے. اسی طرح جمعہ کے دن دوسری اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی، صحابہ نے اس سے اختلاف نہیں کیا، اور تب سے آج تک پوری امت اس کے اوپر عمل کرتی آ رہی ہے، اس لیے اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا. قرآن کریم پر اعراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگوائے، بلکہ خلفاء راشدین کے دور میں بھی نہیں لگے، لیکن چونکہ اس کی ضرورت تھی اس لیے اس کو کوئی بدعت نہیں کہتا. اسی طرح قرآن کریم اور حدیث کی تدوین ہوئی، ان کو کتابی شکل دی گئی، تو یہ ضروریات دین میں سے یہ چیزیں تھیں، ان کو کوئی بھی بدعت نہیں کہے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کی سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تم بہت سا اختلاف دیکھو گے، تو اس اختلاف کے وقت تم میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور دین میں نئی چیز پیدا نہ کرنا، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ حکما تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، یعنی فرقہ واریت میری امت میں بہت زیادہ ہوگی۔ تو کسی نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی فرقہ واریت آپ کی امت میں ہوگی تو ان میں سے کون سا فرقہ اور گروہ نجات پائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ گروہ نجات پائے گا کہ جو اس طریقے پہ عمل کرے گا، ما انا علیہ، جس طریقے کے اوپر میں عمل کرتا تھا، وہ اصحابی اور میرے صحابہ کرام عمل کرتے تھے۔ اب ہم تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے غور کریں، سوچیں، فکر کریں۔ صحابہ کرام قبروں کو پختہ بناتے تھے، قبروں کے اوپر چادریں چڑھاتے تھے، کسی کے مرنے کے بعد فاتحہ خوانی کرتے تھے، قرآن خوانیاں کرتے تھے، یا قبروں کے اوپر عرس اور میلے ٹھیلے کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن جشن عید میلاد النبی مناتے تھے، اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتے تھے۔ اگر یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، حضور کے صحابہ سے، خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجات صرف وہ گروہ پائے گا جو میرے اور میرے خلفائے راشدین اور میرے صحابہ کے طریقے کے مطابق عمل کرے گا۔ ما انا علیہ واصحابی، 73 فرقوں میں سے وہ گروہ نجات پائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق عمل کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وقت کے چیف جسٹس قاضی شریح کو خط لکھا کہ تم کتاب و سنت کے مطابق عمل کرو، کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کرو، اور جو چیز کتاب و سنت میں نہ ملے پھر اس کے بعد اس طریقے کو اختیار کرو جس کے اوپر اجماع ہو چکا ہے۔ تو پوری امت اس پہ متفق ہے اور پوری امت کے علماء اس بات سے متفق ہیں کہ نبی کریم، قرآن کریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے دور میں جس چیز کے اوپر اجماع ہو گیا ہے، یہ تین وہ بنیادیں ہیں جو اس دین کے بنیادی مواخذ ہیں۔ حتیٰ کہ اگر رسول صحابہ کرام کے بعد بھی کسی چیز کے بارے میں اجماع امت ہو جائے تو اس کے اوپر بھی عمل کرنا ویسا ہی ضروری ہے جیسا اجماع صحابہ کے اوپر عمل کرنا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت اچھی ہے، تو میرے بھائی اور بزرگو، کسی بھی چیز کے اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، وہ فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آج کسی چیز میں اختلاف پیدا ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے اس اختلاف کو فیصلہ کرنے کے لیے اور اس اختلاف کے حل کے لیے قرآن میں جو راستہ بتایا وہ یہ ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تمہارے درمیان اگر کسی چیز میں نزاع پیدا ہو جائے تو پھر اس نزاعی معاملے کو، اس اختلافی معاملے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا حل تلاش کرو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کس چیز کا کرو، عمل کس حکم کے مطابق کرو، ما انزل الیکم من ربکم، جو اللہ کی کتاب میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، ولا تتبعوا من دونه اولیاء، دوسرے اولیاء اور دوسرے سربراہوں اور دوسرے سرپرستوں کا اتباع مت کرو، قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اگر یہ راستہ کھول دیا جائے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ اچھی بدعت ہے، تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، پھر لوگ نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے کے بعد کہیں گے کہ یہ بڑی اچھی بدعت ہے، یہ بڑا اچھا راستہ ہے، یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر اللہ کے دین کا حلیہ لوگ بگاڑ کر رکھ دیں گے۔ جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بدعات اور خرافات ہی کو اصل دین سمجھنے لگے ہیں، مثلا کچھ لوگوں کے ہاں تیجا، دسواں، چالیسواں، عرس اور گیارہویں، جشن میلاد اور جشن معراج وغیرہ ہی کو دین سمجھا جاتا ہے. اور جو لوگ یہ کہیں کہ بھئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے طریقے سے ثابت نہیں ہے، ان بدعات کی مخالفت اگر کوئی کرے تو اسے گمراہ اور گستاخ رسول اور وہابی کی گالیاں دی جاتی ہیں اور برا بھلا کہا جاتا ہے. اور پھر بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں کام جو ہم کرتے ہیں تو اس سے کہاں منع کیا گیا ہے. شریعت کے اندر اصل یہ نہیں ہے کہ کس چیز سے منع کیا گیا ہے اور کس سے منع نہیں کیا گیا ہے. اگر اس فلسفے کو اختیار کیا جائے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، قرآن میں کہیں اس سے منع نہیں کیا گیا، تو پھر دو سجدے ایک رکعت کے اندر کیے جاتے ہیں. کوئی اگر کہے کہ میں چار سجدے کروں گا اور وہ دلیل یہ دے کہ چار سجدے کرنے سے منع نہیں کیا گیا، تو واقعی کوئی حدیث ایسی نہیں ملے گی جس میں ایک رکعت کے اندر چار سجدے کرنے سے منع کیا گیا ہو. تو پھر کیا ہم اس کی اس دلیل کو قبول کر لیں گے کہ ایک رکعت میں دو کے بجائے چار سجدے کیے جائیں؟ اور سجدے سے افضل امر تو کوئی ہے ہی نہیں. اس کی اتنی بڑی فضیلت قرآن و سنت کے اندر بیان ہوئی ہے، تو پھر کیا اس بنیاد پہ کہ یہ بڑا اچھا کام ہے، خدا کو بڑا محبوب ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اس کو سجدے کرے، تو ہم ایک رکعت میں دو کے بجائے چار سجدے کریں گے، آٹھ سجدے کریں گے؟ کیا اس دلیل کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت کے اندر دو ہی سجدے کیے ہیں. اب اگر کوئی اپنی مرضی سے چار اور چھ سجدے کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے. خدا کو ایسی کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے جو عبادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام نے نہ کی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں تین اشخاص آپ کے گھر تشریف لاتے ہیں اور ان میں سے بعض بڑے نامور صحابی بھی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار اور آپ کے طریقہ زندگی کے بارے میں آپ کی زوجہ محترمہ سے پوچھتے ہیں اور انہوں نے پوری تفصیلات بتائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ عبادت میں انہیں کچھ کمی محسوس ہوئی اور اس کے بعد آپس میں یہ گفتگو کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی گناہ نہیں، وہ تو اللہ کے محبوب ہیں، بخشے بخشائے ہیں، وہ معصوم ہیں، ہمارے لیے تو اتنی عبادت کافی نہیں ہے، ہمیں اس سے زیادہ کرنا چاہیے. پھر آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور ایک یہ کہتا ہے کہ میں رات بھر جاگوں گا اور رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کروں گا، رات کو بالکل نہیں سوؤں گا. دوسرا یہ کہتا ہے کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا اور بغیر شادی کے زندگی بسر کروں گا، اس لیے کہ جب شادی آدمی کر لیتا ہے، بیوی بچے ہو جاتے ہیں، تو پھر عبادت صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، اس لیے میں شادی نہیں کروں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکوں. تیسرا یہ کہتا ہے کہ ساری زندگی روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، سو میں وصال جسے کہتے ہیں، یعنی روزانہ روزہ رکھوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا. اب تینوں اشخاص جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کے بارے میں دریافت کرنے کے بعد یہ گفتگو کرتے ہیں اور پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ کو یہ واقعہ بتایا گیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں لوگوں کو خطبہ دیا اور اس واقعے کا پوری تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا. بخاری اور سنن ابی داؤد کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس نے اس بات کا ذکر کیا کہ میری غیر موجودگی میں تین افراد میرے گھر پہ تشریف لائے اور انہوں نے اس طریقے سے یہ گفتگو کی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گفتگو کا حوالہ دیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں اور اپنے بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، میں رات کو اٹھ کر عبادت بھی کرتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں، اپنے جسم کا حق بھی ادا کرتا ہوں، اور میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور کبھی کبھی روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں. جیسا پیر اور جمعرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے یا ایام بیس چاند کی 13, 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے اور جو روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے ثابت ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ میں کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑ دیتا ہوں, رات کو اٹھ کر عبادت بھی کرتا ہوں اور رات کو سو کر جسم کا حق بھی ادا کرتا ہوں, شادیاں بھی کی ہوئی ہیں اور بیوی بچے بھی ہیں ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں. ارشاد فرمایا کہ یہ میری سنت ہے, یہ میرا طریقہ کار ہے. فمن راغب عن سنتی, جو میرے اس طریقہ کار سے انحراف کرے گا, اس طریقہ کار کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ عبادت کا اختیار کرے گا, جیسا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اسی طریقے سے عبادت کریں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی, حضور نے اس کی تعلیم نہیں دی, تو حضور نے فرمایا فمر راغب عن سنتی, جو میری اس سنت کو چھوڑ دے گا, میرے اس طریقے کو چھوڑ دے گا, فلیس منی, وہ ہم میں سے نہیں ہے. میرے بھائی اور بزرگو, بڑی نیک خواہشات تھیں ان صحابہ کرام کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نیک خواہشات کے باوجود اس بات کو واضح کر دیا کہ اگر عبادت کا کوئی راستہ اور طریقہ تم اختیار کرو گے جو میں نے نہیں سکھایا, میں نے نہیں بتایا, اللہ تعالیٰ تمہاری اس عبادت کو قبول نہیں کریں گے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس عبادت کو رد کر دیں گے, تمہارے منہ پر دے ماریں گے اس لیے کہ میں نے عبادت اس طریقے سے نہیں کی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ورحبانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیہم, عیسائیوں نے جو رہبانیت اختیار کی تھی وہ ان کا اپنا خود ساختہ طریقہ تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رہبانیت جو ہے وہ نازل نہیں کی تھی. اللہ ارشاد فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یعلم بہ اللہ, کیا لوگوں نے دین اور شریعت, کیا لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ایسے شریک بنا رکھے ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسی شریعت یعنی احکام دین ایجاد کر لیے ہیں جس کا کوئی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا. یعنی اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور سنت رسول کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اور راستہ اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سختی سے اس کی ممانعت کرتا ہے, اس سے ہمیں روکتا اور منع کرتا ہے. سنن ابی داؤد میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو عبادت صحابہ کرام نے نہیں کی اسے تم مت کرو, پہلے لوگوں نے بعد والوں کے لیے نئی بات کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہنے دی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی شریعت کے اندر کوئی نئی چیز داخل کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خلفاء راشدین اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے تو وہ گویا کہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, اس لیے کہ شریعت بنانا اور دینا نبی کا منصب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامل اور مکمل شریعت دے کر دنیا سے رخصت ہو گئے. اب ہمیں چاہیے کہ اسی شریعت کے طور طریقوں کے مطابق عمل کریں, اگر ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے, جیسا کہ قرآن و سنت کے اندر اس کی وضاحت کر دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اطیع اللہ و رسولہ ان کنتم مومنین, اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اگر تم مومن ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی بندگی اور غلامی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے, اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد.
visit tazkir.org